بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيديك محمد وعلى الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خدانا متعلقا انتهائي شكرا انتهائي احسان اسلامي الدنيا كي اندر تمام تر مشكلات باوجود جو اس وقت کی مادی زندگی کے اندر پیش آ رہی ہیں, اس زمانے کی ہدایت کے لیے پیش آ رہی ہیں, تمام کے باوجود قرآن امسال نے دین کی معرفت نصیب کی. قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ان کے تابع داروں میں قرار فرمائے,
آمین.
قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرمائے,
آمین.
انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے,
آمین.
ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی رام شہادت نصیب فرمائے,
آمین.
تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس بات پر اصرار فرمایا کہ جو ہماری اگلی زندگی ہوگی وہ اس زندگی کے عمل سے متاثر ہو رہی ہوگی. لہذا جنت میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے ان کے لیے بیان کرنا ہے بما کنتم تعملون, یہ تمہیں عوض میں ملا ہے اس کے جو تم لوگ انجام دیتے تھے, تم لوگ عمل انجام دیتے تھے. انتہائی اگر اس کو براہ راست خطاب کرنے کے لیے انتہائی اختصار کے ساتھ سوچیں تو سب کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ یہاں عمل کی ساری اہمیت آتی ہے. اب یہ ہے کہ انسان کے عمل کی قیمت کن پیرامیٹرس کے اوپر اچھی قیمت رکھتی ہے اور عمل کسے کہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
بنیادی طور پر یہ کہ خدا نتران نے فرمایا کہ عمل سے متاثر ہوگی, اس کے مقابلے میں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک عقیدہ انسان کے اندر ہونا کافی ہے. تو ایک فکر یہ ہوئی کہ اگر ایک انسان ایک مناسب صحیح عقیدے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ عقیدہ اس کی فلاح کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی میں اس دنیا میں اور دوسری دنیا کے اندر وہ ساری کامیابیاں حاصل کر لے گا. اس فکر کے اوپر بھی بہرحال لوگ موجود تھے کہ عقیدہ ہونا کافی ہے, عمل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں اس فکر کو قبول نہیں کیا گیا اور انہوں نے اصرار فرمایا کہ صرف عقیدے کا اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے بلکہ عقیدے کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر عمل کو ہم تقسیم کرنا چاہیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوگا اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دین کے اندر اعمال کی بڑی لمبی فہرست ہے اور اگر آپ صرف اتنا کام کریں کہ جو قرآن کریم آپ روزانہ پڑھتے ہوں اس میں صرف صرف یہ نکال لیں کہ جہاں پہ خدا نے کہا کہ یہ کرو اور جہاں پہ خدا نے کہا یہ نہیں کرو, تو صرف اتنا ہی انسان کر لے تو اعمال کی ایک فہرست اس کے سامنے آ جائے گی. خدا تعالیٰ مثلا اگر خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ تو آپ کو ایک پوائنٹ مل گیا کہ بھائی نماز قائم کرو. اب اس میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا نے تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو اس کا مطلب کیا ہوگا, کیوں خدا نے تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ نماز قائم کرو, یہ علیحدہ اسٹیپ ہوگا. لیکن کم از کم ایک لسٹ کر لے آدمی, الحمدللہ یہ کام بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے. آپ نے شاید ایسے میسیجز دیکھے ہوں گے آپ کے پاس واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر آئے ہوں گے کہ جس میں مثلا 100 احکام جو خدا نے قرآن میں کہا کہ یہ کرو وہ لسٹ کر لیے, مثلاً 100 احکام جو خدا نے قرآن کریم میں فرمایا یہ نہیں کرو لوگوں نے لسٹ کر لیے. اچھا جب یہ لسٹ کر لیا تو ایک سادہ سا کام جو اس کے بعد رہتا ہے جو کر سکتے ہیں اور میں اس کے اندر لسٹ کروں گا نہیں اس کو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے نمبر پہ آئے یہ کرو. تو آپ اپنی زندگی کے اندر مثال کے طور پر ایک ہفتہ اس بات کے اوپر لگا دیجئے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ تھا کہ کرو, میں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اور اسی طریقے سے جس نے کہا تھا کہ نہ کرو تو اس میں بھی پہلا پوائنٹ آپ نے لے لیا. ایک ہفتہ آپ نے اپنے اندر اس کے اوپر محنت کی کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا پہلے نمبر میں کرو اور جو پہلے نمبر میں کہا تھا نہ کرو, اس کو ایک ہفتہ کوشش کروں کہ اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کروں. پھر سیکنڈ ویک کیا کروں, سیکنڈ ویک یہ کروں کہ جو قرآن نے پہلا اور دوسرا کہا تھا کہ کرو اس کو چیک کروں کہ یہ میں نے کیا یا نہیں کیا. تو اگر کوئی انسان صرف یہ کام کرے, بہت ہی سادہ ہے, اس میں سب تقریباً آدھا کام ہوا ہوا ہے لسٹ ہوئے میں, اس کے بعد ہر ہفتے بس اتنا کرنا شروع کر دے تو یہ سمجھ لیجیے کہ 100 ہفتے میں, اور لگا لیجیے 2 سال کے اندر, 2 سال کے اندر مثال کے طور پر اس کی زندگی قرآن کریم کے نقشے کے مطابق ڈلنا شروع ہو جائے گی. خود بخود قرآن کریم کی زندگی کے مطابق آج کی زندگی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک کام ہے جو سادہ سا کام ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس میں تھوڑی گہرائی بھی لگائی جا سکتی ہے, اس میں تھوڑی گہرائی ایجاد کی جا سکتی ہے. اور وہ گہرائی ہم اس طرح سے ایجاد کرتے ہیں کہ یہ جو خدا نے کہا کہ عمل, اس عمل میں کیا ڈیپتھ ہے؟ آیا عمل بس وہی ہوتا ہے جو انسان کے ہاتھ پاؤں سے صادر ہوتا ہے, زبان سے کہتا ہے, یا عمل کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ تو اس میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وعلی
اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد.
ہم سب نے بچپن سے وہ روایت سنی ہے, اللہ کے نبی سے منسوب ہے, فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا, اب ہمیں فوراً ایک بات پتہ چل جاتی ہے اللہ کے نبی کی اس روایت سے, ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی اگر انسان کوئی شخص ایک عمل کو انجام دے ایک نیت سے اور وہ نیت بہت اچھی ہو, اور کوئی دوسرا شخص اسی عمل کو انجام دے نعوذ باللہ تعالی کچھ کم اچھی نیت سے, تو کس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ اس کو زیادہ ثواب ملے گا جس کی نیت اچھی ہو. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عمل کی ایک گہرائی نیت ہے, کہ بھائی انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ میری اس عمل کے پیچھے نیت کیا تھی. تو اس عمل کے سے ذرا سا پیچھے جا کر ایک نیت تک پہنچتا ہے کہ بھائی وہ نیت کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, ورنہ معاملہ اچھا نہیں رہے گا. اب اس میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جاتے ہیں, اس کے علاوہ کیا اثر پڑ سکتا ہے عمل کے اوپر؟ تو جب ہم نے عمل انجام دینا ہے اور قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اعمال کے ذریعے تم ایویلویٹ کیے جاؤ گے, تو وہ اعمال کتنی گہرائی تک جائیں گے؟ اب ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ واقعہ ہے ابو حمزہ صومالی کا, جن کی دعا بہت مشہور ہے, اب ماہ رمضان کے اندر شب قدر کے اندر کافی لوگ اسے پڑھتے ہیں. مولا چوتھے امام کے شاگرد ہیں, درود بھیجے گا مولا
کے اللہ صلی اللہ محمد محمد.
روایت اس طرح سے کہتی ہے کہ ابو حمزہ صومالی کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا, ان کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا اور بہت شدید ٹوٹا. وہ گئے ایک ایسے شخص کے پاس جو ہڈیوں کو جوڑا کرتے تھے. جب یہاں پہنچتا ہوں تو معمولاً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جبار کا معنی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم لوگوں نے خدا نے مثال کی اسماء حسنہ کے اوپر علیحدہ سے شاید کم کام کیا, تو ایک مشکل جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ کو سمجھنے میں ہے. مثلاً اگر ہم سے کوئی کہے رحیم, صادق, کریم, علیم, قدیر, یہ اسماء حسنہ تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, لیکن ہم سے کوئی یہ کہے جبار تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جبار کا مطلب یہاں پہ کیا لیا جائے گا. تو ابو حمزہ صومالی کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا تو وہ روایت کہتی ہے کہ وہ ہڈیاں جوڑنے والے کے پاس گئے. وہ جو ہڈیاں جوڑنے والے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے جابر العظام. عظم عربی میں کہتے ہیں ہڈی کو, اس کا پلورل عظام بنتا ہے, اور جابر کہتے ہیں ہڈی جوڑنے والے کو. اس کو جابر کیوں کہتے ہیں؟ تو اب تھوڑا سا نزدیک لاتے ہیں اردو زبان سے. اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں اس کا جبران کرنا, فارسی میں آتا ہے, عربی سے لیا گیا ہے, لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جبران کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا کمپنسیٹ کرنا, کہ وہ کہتا ہے کہ مثلا آج تو میں یہ نہیں کر سکا لیکن میں جبران کروں گا اس کا, یعنی اسے کمپنسیٹ کروں گا. عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اور اگر میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جاؤں, اتنی اردو میں شاید کوئی نہیں جائے گا یہاں پہ, تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے پاس الجبرا نام کر کے علم ہے میتھمیٹکس کے اندر. الجبرا کے اندر آپ دو کام کر رہے ہوتے تھے انیشیلی, اگر آپ ذہن میں ہو تو اس میں ایک جبر تھا اور ایک کسر تھا. اور جبر اور کسر کیا تھا؟ جبر یہ تھا کہ آپ کسی ایک نمبر کو جو ہول نمبر نہیں ہے ہول نمبر تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ایڈ کریں گے تو وہ ہول نمبر بنے گا. اور کسر یہ تھا کہ اگر ایک نمبر ہول نمبر سے زیادہ ہے تو آپ کیا اس میں کم کریں گے تو ایک ہول نمبر مل جائے اور ایک وہ ایکسٹرا مل جائے جو اس میں زیادہ ہے. اس کو کہتے تھے جبر اور کسر. اور جبر کا مطلب کیا ہوا؟ جبر کا مطلب یہ ہوا کہ ہول نمبر نہیں ہے اس میں کیا ایڈ کریں تو یہ ہول نمبر بن جائے. مثلا اگر آپ کے سامنے 0.7 ہے تو اس میں کیا ایڈ کریں گے آپ کے یہ ایک کمپلیٹ ہول نمبر 1 بن جائے گا. اس کو جبر کہتے تھے. ہڈی جوڑنے والے کو جابر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ وہ جب ہڈی ٹوٹتی تھی تو ایک ہڈی دوسری ہڈی سے دور ہو جاتی تھی. تو یہ جابر محنت کر کے دونوں ہڈیوں کو نزدیک لاتا تھا پہلے مرحلے میں, اور پھر یہ جو دو ہڈیوں کا گیپ تھا اسے فل کر دیا کرتا تھا اپنی دوائیوں وغیرہ کے ذریعے سے. تو جو دو کے درمیان گیپ کو فل کرے اس کو جابر کہتے تھے. خدا کو جبار کیوں کہتے ہیں؟ خدا کو جبار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر مخلوق کے نقص اور کمی کو پورا کر دیتا ہے. جیسے وہ دو ہڈیوں کو جوڑنے والا دو ہڈیوں کو نزدیک لاتا ہے, الائنمنٹ میں لے کر آتا ہے, الائنمنٹ میں لانے کے بعد ان کے گیپ کو فل کر دیتا ہے, ہڈیاں جڑ جاتی ہیں. تو خدا مخلوق کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خدا ہر ناقص مخلوق کو ایک ایسے راستے پہ لگاتا ہے جو صراط مستقیم ہے, اور اس کے نقص کو عبودیت کے نتیجے میں ختم کر دیتا ہے. وہ مخلوق کمال کے اوپر پہنچ جاتی ہے. اس خاطر خدا کو جبار کہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم. اگر کوئی شخص خدا کی اس صفت کو زمین پر لانا چاہے تو کیا کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ مخلوقات کی کمی کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے. اگر کوئی شخص مخلوق کی کمی اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دے تو وہ جبار خدا کا زمین کے اوپر جابر نمائندہ بن جائے.
سبحان اللہ.
پھر خدا اس کو نوازتا. تو یہ ہو گیا جابر العظام. حضرت ابو حمزہ سمالی کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا, وہ لے کے گئے ہڈیاں جوڑنے والے کے پاس جس کو جابر العظام کہتے ہیں. ہڈی جوڑنے والے نے اس کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ بہت سخت ٹوٹا ہوا ہے. تو اس نے روایت میں لکھا کہ اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ بہت سخت ٹوٹا ہے. ایزیوم کرتے ہیں کہ شاید کافی ٹوٹ گئی ہو, کرش ہو گئی ہو ہڈی. تو اس نے کہا کہ اس میں مجھے محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں. ظاہر ہے اس زمانے میں پلاسٹر وغیرہ شاید نہیں ہوتا ہوگا, وہ لکڑیاں باندھ کے اس کو صحیح کرتے ہوں گے. جب وہ جاتا ہے اندر تو حضرت ابو حمزہ کو یاد آتا ہے کہ مولا چوتھے امام نے ایک دعا بتائی تھی انہیں, اور ان سے کہا تھا کہ جب تم کسی سخت مشکل میں پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرنا. حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ دعا یاد آئی اور وہ میں نے پڑھ کر بچے کے ہاتھ کے اوپر پھونک دی. اس کے بعد وہ ہڈیاں جوڑنے والا واپس آیا. یہ صحیفہ سجادیہ کا جو تفصیلی وہ ہے ورژن ہے اس کے اندر یہ دعا سے پہلے لکھا ہوا ہے واقعہ. تو وہ واپس آیا اور اس نے بچے کے اس ہاتھ کو اٹھا کے دیکھا جو ٹوٹا ہوا تھا, اور وہ جب اس نے دیکھا تو اس کو لگا کہ میں نے غلط ہاتھ اٹھا لیا. تو اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا, اور دوسرا ہاتھ اٹھایا جب وہ بھی دیکھا اس نے کہ یہ بھی صحیح ہے, تو اس نے ہاتھ گر چھوڑ دیا اور اس نے ابو حمزہ کو دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو. اس نے کہا تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو. اچھا, ہم سب کو معلوم ہے جادو نہیں ہے, ہم سب کو معلوم ہے دعا کی تاثیر ہے, یہ ایک عمل ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں یہ دعا پڑھوں اور کسی کی ہڈی کو جوڑنے کی کوشش کروں تو کتنا امکان ہے کہ ہڈی جڑ جائے گی؟ اب یہاں پہ ہمارے سامنے عمل کی ایک اور پوزیشن آ رہی ہے. ایک عمل ہوتا ہے, ایک عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے, اور تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے, عمل صادر کس سے ہوا ہے, اس کی معنوی حیثیت کیا ہے, اس کے اندر نفس کی پوزیشن کیا ہے. عمل کا اس پہ بھی دار و مدار ہوگا. درود بھیجے گا محمد
علیہ وسلم.
ہمیں عمل کے پیچھے کیا کچھ دیکھنا ہوگا؟ عمل کے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو عمل تھا پہلے تو اس کی کیفیت کیا تھی, آیا یہ عمل صحیح تھا یا نہیں تھا. پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس عمل کے پیچھے جو نیت تھی وہ نیت کیا تھی، اور پھر تیسرے مرحلے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس شخص نے یہ عمل صادر کیا ہے اس شخص کی اس عمل کے لیے جو تیاری تھی وہ تیاری کس حساب کی تیاری تھی. اب ایک عجیب سی بات اور عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، اور اس کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے. ایک صاحب کراچی میں ہوا کرتے تھے، اور وہ کافی ماشاءاللہ مالی حساب سے بھی مضبوط تھے اور فکری حساب سے بھی کافی مضبوط تھے. تو ان کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال ہونے کے بعد میں نے پوچھا ان کے لواحقین سے کہ ان کا انتقال کس حالت میں ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ کافی عرصے بیمار رہے تھے، اور اس سے وفات سے کچھ پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے تھے، اور تقریباً کوما کی حالت میں تھے، کوما کی حالت میں تھے. تو وہ بیدار نہیں ہوئے تھے، اور وہ اسی حالت میں اپنا وقت گزار رہے تھے. کہنے لیکن ایک بہت عجیب بات تھی، یہ بات بہت عجیب ہے میرے لیے، بہت انٹرسٹنگ. کہ یہ بہت عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ جس نماز کے وقت پہ پہنچتے تھے کوما میں بھی وہی تعقیبات پڑھتے تھے جو وہ جاگتے ہوئے پڑھتے تھے. تو مثال کے طور پر وہ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ان کا دماغ جج کر لیتا تھا کہ ظہر کا وقت آ گیا ہے، اور وہ اپنے کوما کی حالت میں وہ تعقیبات دہرانے لگتے تھے جو وہ جاگتے ہوئے میں پڑھا کرتے تھے. تو اب مجھے یقین ہو گیا، مثال کے طور پر جب میں یہ سوچتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے یہ دعا اس کی نفس کے اوپر باقاعدہ اتر چکی ہوگی، اسے صرف زبان سے نہیں پڑھی ہوگی. کیونکہ اگر یہ ان کی روح کے اوپر اس دعا کا اثر نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ قوما کی حالت میں دعا ان سے صادر نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ قوما کی حالت میں بھی ان سے صادر ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اتنی عمیق ہو چکی ہوگی کہ قبر اور برزخ میں بھی ان سے صادر ہو جائے گی، پھر یہ ان سے صادر ہو جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کا تعلق بھی نیت سے ہوگا، اس کا تعلق بھی نیت سے ہوگا. اب میں اس کو کچھ درجات بنانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ جو نیت سے اس کا تعلق ہوگا وہ کس لیول پہ ہوگا. تو اس کو شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے، کبھی انجام دیتا ہے کبھی انجام نہیں دیتا. پانچ وقت کی نماز کی مثال عرض کر دیتا ہوں کی خدمت میں. جیسے انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی کرنچ میں آ جائے تو چھوڑ دیتا ہے مثال کے طور پر، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور پڑھتا ہے تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی چھوڑ دیتا ہے، یا مثال کے طور پر ونٹر میں تو فجر کی پڑھ لیتا ہے لیکن سمر میں سب فجر کی چھوڑ دیتا ہے. یعنی کیا اسٹینڈرڈ ہوا؟ اسٹینڈرڈ یہ ہوا کہ جب کام کی سختی میں پھنستا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ یہ کیا کام کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے کیا؟ یہ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ کمپرومائز ہے، اس میں مزہ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اعمال اللہ کی بندگی سمجھ کے کرتا ہے تو جب یہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا اللہ کا بندہ نہیں ہوتا؟ کیا اس وقت اس کو بندگی کرنی چاہیے تھی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس روح سے صادر نہیں ہو رہا جس روح میں اللہ کی بندگی ہے. یہ کیوں صادر ہو رہا ہے؟ یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرے لیول کے اندر ایک انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے. اب نماز کی مثال میں نے دے دی، ورنہ کوئی بھی عبادت ہو سکتی ہے. عبادت کرتا ہے وہ، لیکن عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائپ کا افسوس اس کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے محنت کرنی پڑ گئی، مجھے مشقت کرنی پڑ گئی. تو مثال کے طور پر اب عبادت تو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تم یہ کرتے ہو تو کیا کہ ہاں کرتا ہوں، نہیں کروں تو کیا کروں؟ واجب ہے، کرنا پڑے گا، نہیں کروں گا تو مثلا جہنم ہے، نعوذ باللہ تعالی. تو یہ کام کی دوسری سطح آئی. پہلی سطح تو یہ تھی کہ وہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. ایک تو وہ ہو سکتی ہے جس میں وہ کچھ کرتا ہی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو. جو کر رہا ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جو کر رہا ہے وہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، اور اس میں کیا پتہ چلا؟ اس میں پتہ چلا ابھی بندگی اندر سرایت نہیں کر رہی، اس کی مرضی ہے. آسانی ہوئی تو کر لے گا، مشکل ہوئی تو چھوڑ دے گا. اس کا مطلب معاملہ بندگی پہ نہیں آیا ابھی، یہ ابھی کیلکولیشن پہ چل رہا ہے. خدا کے ساتھ حساب کتاب کرتا ہے، کہتا ہے میں پانچ پڑھنی تھیں، دو تو پڑھ لی نا کم از کم، اس کا تو ثواب ملے کم از کم. اس پہ چل رہی ہے بندگی نہیں ہے. دوسرا والا نہ پڑھ رہا ہے، عبادت انجام دیتا ہے، لیکن اپنے اندر ایک دکھ کے ساتھ کہ دوسرے لوگ تو سوتے رہتے ہیں مجھے اٹھنا پڑتا ہے، ایک دکھ ہے اندر. اچھا، اس کا تیسرا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا درجہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس عبادت کو انجام دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے یہ نہیں انجام دیا نا میں نے، تو میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی کمی ہو گئی, یہ میری زندگی میں کمی ہو گئی. اچھا کیوں کمی ہو گئی؟ عادت پڑ گئی, ساری زندگی انجام دیا, ابھی بھی بات وہاں تک نہیں آئی ہے. چوتھی ایک مثال ہم لیں گے کہ وہ انجام دیتا ہے اور اتنے شوق سے انجام دیتا ہے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں عشق کرتا ہے, اتنے شوق کے ساتھ انجام دیتا ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا, یہ عمل چاروں کا ایک طرح کا نتیجہ دے گا کیا؟ نہیں, قطعاً نہیں ہوگا. تو اب مثال کے طور پر میں اپنے عمل کو مضبوط کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ بہت سادہ سا کام ہے, آپ اور میں اپنے عمل کو جو بھی انجام دے رہے ہیں اس میں اپنے آپ سے پوچھیں وہ کون سا عمل ہے جس میں ہم چوتھی سطح پر آ گئے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھے گا یہ وہ ہے جو میرے ساتھ رہے گا, یہ وہ عمل ہے جو میرے ساتھ رہے گا. ذرا سے اس کو عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ پتا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا یہاں پر ہے یہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ہم ایک اور مرحلے کے اندر جائیں گے. اس مرحلے کو ہم لوگ مختلف نام دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو قبر کہتے ہیں, کبھی ہم اس کو برزخ کہتے ہیں, کبھی ہم اس کو عالم نسار کہتے ہیں. اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان ہر وہ چیز جو یہاں پہ رکھتا تھا وہ اس کے ساتھ اگلی جگہ پہ نہیں جائے گی, یعنی جتنے بھی ہماری مٹیریل اٹیچمنٹس ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. ظاہر ہے وہ قبر میں جب ہم اس کو اتارتے ہیں تو وہ سمبولک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ وہ مٹیریل کوئی چیز نہیں جا رہی. تو جب وہاں پہ جائے گا تو کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ اعمال جائیں گے. اعمال میں سے کون سے اعمال جائیں گے؟ ہر عمل جائے گا چاہے پسند کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. ہم کہیں گے نہیں, یہاں پہ وہ اعمال اس کی وجود پر اثر ڈالیں گے اگلے وجود کے اوپر. سزا و جزا کی بات نہیں کر رہا, اگلے وجود کی بات کر رہا ہوں. وہ اعمال اثر ڈالیں گے جس سے اس کی محبت اس درجے کے اوپر پہنچی ہوئی تھی. مجبوراً اس کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کسی عمل سے کہتے ہیں یہ ہمیں جزا دلا دے, ایک دفعہ کہتے ہیں یہ عمل نعوذ باللہ تعالی کسی سزا کا سبب بنے گا. ایک دفعہ بات یہ نہیں ہو رہی ہوتی, بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو اگلا وجود ہے وہ وجود کیسا بنے گا, اس کو وجود کو ہم کیسا دیکھتے ہیں. مثلا میں یہاں سے مروں اس کے بعد برزخ میں اٹھوں گا, اب میرا وجود کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے وہاں تجسم اعمال ہے, یعنی انسان اپنے اعمال کے حساب سے وجود دیے جائیں گے. یہ چیپٹر پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کی نظروں سے اتنا اوجھل رہ گیا ہے. ہم لوگوں نے شاید کچھ محنت قیامت پہ کی بھی ہے لیکن نہیں معلوم جس کے اندر سب سے پہلے جانا ہے اس کے اوپر محنت بہت کم کی بھی ہے. ہم نے مرنے کے فوراً بعد جس فیز کے اندر داخل ہونا ہے اس کا نام برزخ ہے, وہ قیامت نہیں ہے. قیامت اس برزخ کے اختتام کے اوپر آنی ہے. اب یہ جو برزخ کا فیز ہے یہ اتنا خطرناک فیز ہے کہ ہماری امیڈیٹ لائف اس لائف کے فوراً بعد اس جگہ کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. اچھا وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں, کوئی انسان جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو مثلاً اب شاید یہاں پہ بعض لوگ چونکہ اس میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہرحال ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ انسان کو ان کی محبت اور انسان کے تعلق کی بنیاد پر وجود دیا جائے گا. ایک واقعے سے نزدیک لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی آدمی کھڑا تھا میدان عرفہ میں یا میدان منا میں اور اس نے امام معصوم سے کہا کہ اس سال حاجی کتنے زیادہ ہیں, اور امام نے فرمایا کہ یہاں پہ حاجی نہیں ہے, یہ رونے والے زیادہ ہیں, حج کرنے والے بہت کم ہیں. تو وہ تعجب کرتا ہے کہ بھئی یہ تو میدان پورا حاجیوں سے بھرا پڑا ہے. اور وہ اس کے بعد مختلف بیانات ہیں کہ امام نے اس کے سامنے اشارہ کیا تو اس نے دیکھا کہ میدان کے اندر بہت سارے جانور ہیں جن میں کہیں کہیں انسان بھی ہیں. آپ نے اس ٹائپ کی روایتیں بہت سنی ہوں گی, عرفا کے بیانات میں موجود ہے کہ مثلا کسی عارف نے اس طریقے سے ایک واقعہ دیکھا, اس میں یہ دیکھا وہ دیکھا. خود انسان بعض اوقات اتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کو اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میرے برزخ کیا بننے والی ہے, بعض اوقات اتنا ہو جاتا ہے. تو یہ کس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے محبت اور نفرت کی بنیاد پہ. جس سے انسان عشق کرتا ہے اس کا اثر, جس سے انسان بہت شدید محبت کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پہ پڑ رہا ہوتا ہے برزخ کے اندر. اب مثال کے طور پر میں عبادات تو انجام دیتا ہوں لیکن جبر کے ساتھ انجام دیتا ہوں, ثواب مل جائے گا اس سے وجود نہیں بنے گا. وجود کب بنے گا؟ جب میری محبت ہو اس کے ساتھ.
جب میرا تعلق اتنا اچھا ہو کہ میں اس کو اپنے دل سے پسند کرتا ہوں, اور نہ اس وجہ سے کہ میری عادت پڑ گئی ہے, نہ اس وجہ سے کہ میں نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا, اور نہ اس وجہ سے کہ کبھی دل میں آیا تو کر لیا, نہیں آیا تو نہیں کیا. نہیں, وہ محبت کا تعلق کہاں پہ بنا؟ اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گئی ہے, ہمارے بہت سارے دینداروں کی محبتیں بھی کہیں اور پہ لگی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ اصلی مشکل, شاید ایک زمانہ آئے گا جیسے ہمارے پاس جو اصلی مشکل آئے گی وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں محبت دین پہ ہے بھی یا نہیں ہے. ظاہر تو شاید سنبھل جائیں گے, ظاہر تو سنبھالے جا سکتے ہیں, لیکن محبتوں کا مسئلہ رہے گا. اب اس کی ایک مثال کہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس کو تھوڑا سا واضح کر سکوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد,
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
مثلا بہت سادہ سی ایک مثال اگر اس سلسلے میں دیں تو ایک راوی ہمارے پاس صفوان نام کر کے ہیں. صفوان جو ہیں وہ کئی روایتوں کے مشہور راوی ہیں, اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو زیارت عاشورہ کے بعد جو دعا ہے اس دعا کو بھی دعا صفوان تعبیر کیا جاتا ہے, جس کو زیارت القمہ دعا القمہ بھی کہتے ہیں, دعا صفوان بھی کہتے ہیں. صفوان جو ہیں یہ اونٹوں کو کرائے پہ دینے کا کام کرتے ہیں, اونٹوں کو کرائے پہ دیا کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو صفوان جمال بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جمل یعنی اونٹ کو کرائے پہ دیا کرتے ہیں. تو صفوان جمال جو ہیں ان کا بزنس بہت زیادہ ہے, ان کا بزنس اتنا زیادہ تھا کہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا وہ جب حج پہ جاتا تھا تو ان سے اونٹ کرائے پہ لیتا تھا, ان سے اونٹ کرائے پہ لیتا تھا. تو مشہور کہ وہ جناب ان کا اتنا کام تھا, ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اب ظاہر ہے کہ یہ صاحب تمول ہیں, پیسے والے آدمی ہیں, بزنس بھی بہت زیادہ ہے, تعلقات اتنے ہیں کہ خلیفہ ان سے اونٹ کرائے پہ لیتا ہے مثلا. تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن امام کے چاہنے والے, امام کے پاس آئے اور امام نے ان سے پوچھا, بات بات کی, اور اس کے بعد امام نے پوچھا کہ کیا تم نے اونٹ کرائے پہ دیے خلیفہ کو؟ کہا کہ ہاں دیے. تو امام نے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارے اونٹ واپس آنے تک خلیفہ زندہ رہے؟ کیا تم یہ چاہو گے؟ کہا میں چاہوں گا. کہا میں نے محبت میں نہیں دیے خلیفہ کی, میں بزنس کر رہا ہوں, میرا اس کے ساتھ ایک بزنس ہے. کہا کہ ٹھیک ہے بزنس ہے, لیکن کیا تم یہ چاہو گے کہ وہ کم از کم تمہارے اونٹ واپس ملنے تک زندہ رہے؟ مثلا اگر سفر حج کے اندر مارا گیا تو کیا ہوگا؟ مارا گیا تو خلیفہ ختم ہو جائے گا, اس کی حکومت کولیپس کر جائے گی. اگر اس کی حکومت کولیپس کر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ مثلا میں نے اگر اس کو 100-200 اونٹ کرائے پہ دیے تھے تو سارے کے سارے اونٹ خطرے میں پڑ جائیں گے. کیا تم اتنا پسند کرو گے, چاہو گے کہ تمہارے اونٹ واپس ملنے تک کم سے کم یہ زندہ رہے؟ کہا میں اتنا تو میں چاہوں گا. تو میں یہ بھی غلط ہے, کسی ظالم کی اتنی باقی رہنے کی خواہش کرنا یہ بھی غلط ہے, مت کرو, تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا یہ امام نے کیوں ان کو فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ انسان کی جو اگلی زندگی بنے گی وہ اس کے ان تعلقات کے اوپر بنتی ہے, کس سے اس نے محبت کی, کس سے اس نے نفرت کی. الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے, الفاظ میں تو ہر آدمی کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ میں کہہ دے گا انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. لیکن اس بندے خدا سے پوچھو, تم دن بھر جن کے ساتھ بیٹھتے ہو اٹھتے ہو, جن سے تمہاری اٹیچمنٹس ہیں, یہ وہی ہیں جن کے ساتھ امام حسین کے اٹیچمنٹ ہیں؟ اب وہ جو ہمیں برزخ میں ہمسائیگی ملنے والی ہے وہ کس کے اوپر ملنے والی ہے, زبان کے دعوے پر یا دل کی محبت؟ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ جو دنیا یہاں سے چاہے گی اس کے بعد پھر یہ زبان کا معاملہ ختم ہو جائے گا, اب صرف دل رہے گا, تعلق اندر سے رہے گا. صرف جب آپ اس عنوان سے دیکھتے ہیں, اب دیکھیں عمل کی گہرائی کہاں تک پہنچ گئی. پہلے ہم سوچ رہے تھے عمل یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں, میں نے کہا اللہ اکبر, معاملہ ختم ہو گیا, ایک عمل ہو گیا. پھر بات ہوئی کہ نہیں, عمل کا تعلق ہوتا ہے نیت کے اوپر, تو اس کی نیت کیا تھی کہنے کی, اس کو دیکھنا ہوگا. پھر تیسری بات ہوئی کہ نہیں, عمل کا تعلق اس پر بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کہنے والا ہے اس نے مانوی اپنی تربیت کیسی کی ہوئی ہے. پھر چوتھی بات یہ ہوئی کہ نہیں, اس کے دل میں جو محبتیں ہیں وہ محبتیں کس کے لیے ہیں, اس کے اوپر عمل ایکچولی دار و مدار کرے گا. اور انسان کی جو اخروی زندگی ہے جو اس دنیا سے نکلنے کے فوراً بعد حاصل ہونے والی ہے, وہ اس کی ان محبتوں کے اوپر ہے جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اب اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں, ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے. ایک دو کہہ دیتا ہوں تاکہ دونوں واقعے ایک ساتھ عرض کروں تو زیادہ شاید اچھا لگے. آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کے عاشق تھے. اب تو کتابوں کا ٹائم ویسے ہی آبسولیٹ ہو گیا ہے, سب الیکٹرانک ہو چکا ہے, لیکن بہرحال وہ زمانہ تھا جب کتاب بہت اہمیت رکھتی تھی. کتاب پرنٹ میں بھی نہیں ہوتی تھی, وہ ہاتھ کی لکھائی میں ہوتی تھی, تو اس کی تو خیر قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی تھی. ایک آدمی مثلاً فرض کریں 600 صفحے کی ایک کتاب کو ہاتھ سے لکھتا تھا, وہ اتنی محنت لگ جاتی تھی کہ وہ اس کتاب کو عزیز سمجھتا تھا, اپنے دل سے زیادہ لگا کے رکھتا تھا. آیت اللہ مرشی نجفی نے عظیم الشان کتاب خانہ بنایا قوم کے اندر, بہت عظیم الشان, آپ میں سے کافی لوگ جا چکے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جو کتاب خانہ شروع ہوا تھا وہ ان کی غربت کے زمانے سے شروع ہوا تھا, اور غربت بھی ایسی غربت کہ وہ مثال کے طور پر لوگوں کے لیے روزے رکھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے کچھ کتاب خریدتے تھے. وہ تو بڑی محنت مشقت کے بعد کتابیں جمع ہوئی تھیں ان زمانے کی, تو ان میں سے کچھ کتابیں ایسی تھیں جو ان کو بہت عزیز تھیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے سمجھنا کہ کسی کو کتاب سے عشق ہو گیا ہو, تو وہ مثال کے طور پر گاڑیوں سے تو ہوتا ہے لوگوں کو, مثلاً گھروں سے ہوتا ہے, اور شاید کسی انسان سے بھی آج کل اکا دکا ہو جاتا ہو کسی کو, لیکن یہ کہ کتاب سے ہو جائے کسی کو یہ بہت مشکل ہے. ان کو کچھ کتابیں بہت عزیز تھیں. اب عجیب بات یہ ہوئی کہ مرنے سے, یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے اپنا پرسنل جو لائبریری تھی وہ ساری کی ساری پبلک لائبریری کو ڈونیٹ کر دی تھی. تو جو ان کی لائبریری قوم میں بنی ہے پبلک لائبریری ہے, لوگ اس میں جاتے ہیں سب. کچھ کتابوں کو انہوں نے ڈونیٹ نہیں کیا تھا, وہ کچھ کتابیں ان کو اتنی عزیز تھیں, ان کو اتنی پسند تھیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر رکھی ہوئی تھیں اور وہ لائبریری کو نہیں دی تھیں. مرنے سے کچھ دن پہلے اپنے فرزند سے کہا کہ یہ کتابیں بھی لائبریری کو دے دو, یہ کتابیں بھی لائبریری کو دے دو. تو ان کے فرزند نے اپنے والد سے کہا, وہ خود بھی عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ بابا آپ ان کو ابھی یہیں رہنے دیں, اللہ آپ کو صحت دے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ کو کچھ ہوا آپ مطمئن رہیں گے کتابیں میں لائبریری کو پہنچا دوں, ان کو آپ یہاں رہنے دیں, ساری زندگی آپ کو پسند رہی ہیں, اب آپ اینڈ ٹائم کے اوپر اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھیج دو, میں نہیں چاہتا کہ جب ملک الموت آئے تو اللہ کے سوا کسی کی بھی محبت میرے دل میں ہو, اسے بھی بھیج دو یہاں. اچھا اب اس کے پیچھے ایک اور واقعہ جو اخلاقی اعتبار سے نصیحت آمیز ہے. تو جناب علی ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, اس کا موت کا لمحہ آ گیا. جب موت کا لمحہ آیا اور اس کے اطراف میں لوگ جمع ہو گئے اور اس کو کہتے تھے کہ بھائی کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, تو وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے لوگوں وہ کسی طرف دیکھتا تھا اور ایک طرف دیکھ کے کہتا تھا مت پڑھو مت پڑھو. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, یہ دماغ سے کریزی ہو گیا ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو اور یہ کہہ رہے ہیں مت پڑھو. تو کچھ دیر کے بعد لوگوں نے احساس کیا کہ بے ہوش ہو گیا, مرا تو نہیں بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہوا تو اس کے اوپر وہ جو موت کے نزدیک کی کیفیت تھی جس کو سکرات کہتے ہیں وہ سکرات نہیں تھے, تو اپنے ہوش میں آ گیا تھا. اپنے ہوش میں آیا اور اس نے کہا کہ بھائی وہ وہاں پہ ایک صندوق رکھا ہے اسے فوراً کھولو, اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس ہیں, وہ ڈاکومنٹس نکالو. وہ ڈاکومنٹس نکالے کہا اس کو پھاڑ دو, یہ ڈاکومنٹس پھاڑ دو. کہ بھائی کیا کہانی؟ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایسے ہی لگا تھا جیسے مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں, اور میں نے جب یہ احساس کیا کہ میں مرنے والا ہوں, تم لوگ کہتے تھے مجھے میں کلمہ پڑھوں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے اور یہ کاغذ نکال کر مجھ سے کہہ رہے کلمہ پڑھا تو یہ پھاڑ دوں گا میں, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری زندگی مصیبت سے اس کو جمع کیا مت پھاڑو اس کو. اور جب یہ سین ختم ہوا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے دل میں ایک اٹیچمنٹ ایسی ہے جو مجھے مرنے کے لیے تیاری نہیں دے رہی ہے, میں اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا قصہ ختم کرو تاکہ میں سکون سے مر سکوں. صحیح ہے. اچھا یہ کہانی ہو سکتی ہے, ممکن ہے واقعہ نہ ہو. آپ ممکن ہے مثلا مجھ سے بعد میں کیا مولانا وہ شاید کسی کو گفٹ کر دیتا, کم سے کم پھٹواتا تو نہیں, اور بہتر تھا کہ مجھے ہی دے دیتا. لیکن اس میں ایک لیسن ہے, ہماری لائف میں اللہ کے سوا کتنی اٹیچمنٹس ہیں. یہ اٹیچمنٹس آیا دوسری دنیا کے اندر آسانی کا سبب بننے والی ہیں یا یہ مشکل کا سبب بننے والی ہیں؟ بس آخری لمحات میں اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی عرض کروں گا اور آپ کی ذہن تمام کروں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد،
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے تاکہ اختتام کیا جائے اس کو. بعض وقت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اٹیچمنٹ کی ایک ویلڈ ایکسکیوز ہوتی ہے. مثلا اگر کسی کی اپنی اولاد سے اٹیچمنٹ ہے تو کیا یہ بری ہے؟ صحیح ہے. لیکن اولاد کی اٹیچمنٹ اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ ہو تو کیسی ہے؟ ہاں یہ بری ہے. مثلا اگر میرے اندر ایک اٹیچمنٹ ہے اور ملک الموت میرے پاس کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں تمہاری روح لینے آیا ہوں اور میرے بچے سامنے کھڑے ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا، اور میں ملک الموت سے یہ ریکویسٹ کروں کہ بھائی ایسا ہے کہ کچھ وقت دے دو تاکہ ان کو تو میں پال لوں. اگر میں ملک الموت سے ریکویسٹ کروں تو یہ ریکویسٹ اللہ کے نظام میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا بولتے ہیں ہم اسے؟ مثلا میں نے ایک گھر لیا ہے، جیسے اب سب کے ساتھ تقریباً ہوتا ہے، مارٹگیج پر ہے، مارٹگیج پر ہے. مثلا اگر میں مر گیا تو اس کا مارٹگیج کون دے گا؟ تو میں ملک الموت کے آنے پر اس سے ریکویسٹ کروں کہ بھائی کم سے کم اتنا تو رہنے دو کہ میں مارٹگیج پے کر لوں اس کا سارا. یہ ریکویسٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ملک الموت کے آنے کے بعد ٹلنے کی کوئی بھی ریکویسٹ صحیح ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. جب ملک الموت آئے تو ہمیں کیا کہنا ہوگا اسے؟ مثلا سیکھ رہے شاید کام آ جائے، اس کو ہمیں کہنا ہوگا کہ بھائی میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مروں، موسٹ ویلکم، چلیے. کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ جو میری اٹیچمنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بالآخر بچوں کو چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں؟ بالکل چاہتا ہوں. یہ جو میں نے اپنے سر کے اوپر اتنی لائبلٹیز لی ہوئی ہیں، یہ مجھے پے کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے. تو جب ملک الموت ہے تو اس سے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو حل کیا ہے پھر اس کا؟ اس کا ایک حل ہے، جو کام کرو خدا کی خاطر کرو، اولاد کو بھی خدا کی خاطر پالو، گھر بھی بناؤ خدا کی خاطر بناؤ. تو اب اگر ملک الموت آئے اور میرے بچے سامنے کھڑے ہوں اور وہ چھوٹے بھی ہوں مثلا، ان کو میری ضرورت بھی ہو، تو میں خدا سے کیا کہوں؟ خدا تو نے مجھے یہاں بھیجا تھا اس ذمہ داری کے ساتھ، جب تک تو نے بھیجا میں نے انجام دے دی، آج تو لے جا رہا ہے، بسم اللہ. اس کے پیچھے عقیدہ کیا رہے گا؟ عقیدہ یہ رہے گا کہ جب میں زندہ بھی ہوتا ہوں تو ان کو میں نہیں پال رہا ہوتا، خدا ہی پال رہا ہوتا، میں مالک نہیں ہوں ان کا، خدا مالک ہے، خدا پروردگار ہے، خدا رب ہے. میں کون ہوں اس بیچ کے اندر؟ میں چھوٹا سا ایک وسیلہ ہوں، کچھ دن کے لیے تھا، بعد میں نہیں ہوں گا، لیکن خدا ختم نہیں ہوگا، خدا باقی رہے گا. اب آپ تصور کیجئے یہ اٹیچمنٹ ہم نے اسی طرح ڈیل کرنی ہے، اور دنیا کی جو باقی اٹیچمنٹ ہیں ہماری. مثلا میں نے اولاد کی مثال دے کے معاملہ ختم کر دیا، اب میں نے ایک جائیداد بنائی ہے، بہت بڑی جائیداد بنائی ہے، اور مجھے اس سے وہ جائیداد بہت پسند ہے. مثلا اب ملک الموت آیا جانے کے لیے اور مجھے وہ جائیداد بہت پسند ہے، رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ ابھی کہہ دوں گا کہ نہیں بنے گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں شاید بن جائے گی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ، جو کرو خدا کے لیے کرو، اگر اس پوزیشن میں ہوئے تو رکاوٹ نہیں بنے گی، سکون سے جا سکیں گے. تو لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا، عمل کی گہرائی بہت زیادہ ہے. عمل صرف فزیکل نہیں ہے، عمل کی گہرائی میں نیت بھی ہے، عمل کی گہرائی میں ہماری اخلاقی حیثیت بھی ہے، اور عمل کی گہرائی میں ہمارے اس عقیدے کی حیثیت بھی ہے. اگر کوئی ان تمام کے ساتھ ایک عمل کو انجام دیتا ہے، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، اس عمل کا اس کی اخروی زندگی کے اوپر بڑا مثبت اثر ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہی وہ ساری مثالیں ہیں جو اہل بیت ان کے چاہنے والوں نے ہمارے سامنے رکھی ہوئی. جب کریٹیکل ڈیسیشنز پر آتے ہیں تو وہ کیوں صحیح فیصلے کر پاتے ہیں؟ پہلے دن سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پہلے دن سے اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ انجام دیا وہ کس کے لیے.
اور ظاہر ہے کہ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خود اہل بیت اطہار سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اولاد کی چاہت کو سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ انسان کی بہت پاکیزہ چاہت ہوتی ہے, تو ہم اپنی اولاد کو چاہتے ہیں, اہل بیت اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کیا؟ دیکھیے یہ کتنا انسانی جذبہ ہے. آپ کسی بچے کو اس کے باپ کے ساتھ کھڑا ہو دیکھیں, کسی بچی کو اس کی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھیں, اور وہ باپ ماں اپنے بچے کو پیار کر رہا ہو, تو وہ جذبہ اتنا پاکیزہ ہے, اتنا خوبصورت جذبہ, انسان دیکھ کے بعد وقت خوش ہوتا ہے کہ بھئی ایک انسانی رشتہ نظر آیا دیکھنے. اب صرف اتنا تصور کیجیے گا کہ بچہ اہل بیت کے بچوں جیسا پاکیزہ ہو اور باپ امام حسین جیسا ہو, ان میں محبت کتنی ہوتی ہو. ہم لوگ دل کے ہمدرد ہیں, لیکن ہماری ہمدردی کچھ بھی نہیں ہوگی اس ہمدردی کے مقابلے میں جو سید الشہداء کے مقدس قلب کے اندر ہے. ان کا قلب مقدس کتنا ہمدرد تھا, اتنا ہمدرد تھا کہ یتیموں سے ایسے پیش آتے تھے کہ جب وہ کسی بچے کے سر پر اس محبت کے ساتھ ہاتھ رکھتے تھے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا یہ یتیم ہوگا یقینا, ایسی کوئی خاص محبت دکھاتے تھے. عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی کہ اب کوفہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. سید الشہداء نے اس سے قطع نظر حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو اپنے پاس بلایا, بچی کو اپنے پاس بلایا, اور اس بچی کو اپنے پاس بلا کر شفقت سے پیش آئے, سر پہ ہاتھ پھیرا, اور ایک روایت کے مطابق اس کے کان میں گوشوارے بھی لٹکائے. جب اس بچی نے امام حسین کی یہ محبت دیکھی تو اس نے امام حسین سے پلٹ کے پوچھا کہ کیا میرا باپ مارا گیا ہے, کیا میرے والد شہید کر دیے گئے؟ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا, واقعا شہید کر دیے گئے تھے, تم نے جملہ کیوں کہا؟ اس نے کہا امام ایسے مجھے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتا. جب ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایک سید الشہداء کی یتیمہ بھی رہی تھی. جب سید الشہداء کی یتیمہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا اور امام حسین کا یتیموں کے ساتھ وہ رویہ دیکھا ہوگا تو شاید اس یتیمہ کے ذہن میں ہوگا کہ جب میرا باپ مارا جائے تو کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, کوئی میرے ساتھ شفقت سے پیش آئے گا. لیکن آج تو یہ میدان کربلا ہے, یہاں یتیمہ کے ساتھ شفقت سے ہاتھ پھیرنا کچھ تماچوں کی زد میں رکھا گیا. اور وہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر ہم سید الشہداء کے یتیم بچوں کو مقتل کے سامنے دیکھتے ہیں. یہ روایت کتنی عجیب ہے اگر انسان اس کو ذہن میں لے کر آئے کہ وہ اس سید الشہداء کی یتیمہ مقتل کے درمیان سے گزر رہی تھی اور ایک موقع پر سید الشہداء کے جسد اطہر سے آواز آئی, اے میری بچی میرے پاس آ جا. تو دو جگہ کے اوپر یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ایک وہ جگہ ہے جہاں یہ بی بی امام کے لاشے کے برابر سے گزری اور امام کے لاشے نے پکارا کہ میرے پاس آ جا, اور ایک وہ منظر تھا جب یہ بچی دربار میں کھڑی تھی اور اس نے سر حسین سے کہا کہ تو میرے پاس آ.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. ما تم المسائل.